या अंडरस्कोर निगाह एट द रेट ऑफ सहर टीवी डॉट आई आर।
नाज़रीन अपने अनामीन मुलाज़ा फरमाइए, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लीबिया में तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला जारी है और वक्फे वक्फे से झड़पों में लोग हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं। आमिरियत से नजात पाकर जमहूरियत की शाहराह पर गामजन इस मुल्क को गुनागुन मसाइल का सामना है। मुलाज़ा फरमाइए हमारा ये तबसरा।
लीबिया की नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल के नायब सरबरा अब्दुल हफीज ओगोका ने आज से एक साल कबल 23 अक्टूबर 2011 को बेनगाज़ी शहर में हजारों लोगों के मजमे में मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया था। उन्होंने मुल्क के डिक्टेटर मुअम्मर कज़ाफी के कत्ल के 3 रोज के बाद जश्न मनाने वाले हजारों लीबियाई शहरियों के दरमियान तकरीर करते हुए कहा था कि आज मुल्क आज़ाद है और सिर्त शहर सरबुलंद है जहां मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया गया है। मुअम्मर कज़ाफी की आमरियत से निजात पाने वाले लीबियाई शहरियों के लिए ये तकरीर उस वक्त इंतहाई असरंगेज और काबिल फ़ख्र थी और वह समझ रहे थे कि नए लीबिया में अमन, इस्तेकाम, सुकून और आज़ादी का दौर दौरा होगा। अगरचे कज़ाफी जैसे डिक्टेटर का खात्मा, जिसने अपनी कौम पर 40 बरस तक इस्तेदादी अंदाज में और इंतहाई जालिमाना तरीके से हुकूमत की, एक बेमिसाल और तारीखी वाकया था, लेकिन देखना यह है कि इस वाकये को एक साल का अरसा गुजरने के बाद इस कौम की तवक्कोआत पूरी हुई या नहीं। क्या वो जन्नत अर्जी जिसका लीबिया के अवाम एक अरसे से ख्वाब देख रहे थे कायम हुई, और क्या इस मुल्क के नए सियासी निज़ाम ने अपनी बुनियादें मजबूत कर ली हैं। गुज़िश्ता एक साल के वाक़यात पर गौर करने से एक बात पूरी तरह से वाज़े दिखाई देती है कि लीबिया को मुकम्मल अमन इस्तेहकाम तक पहुंचने के लिए अभी तवील फासला तय करना पड़ेगा, क्योंकि आमरियत के खात्मे के बाद इस मुल्क में ऐसे गुरोहों ने सर उठाया है जो इनकलाबी उमंगों की जानिब कदम बढ़ाने के बजाय नए सियासी निज़ाम में अपनी हिस्सेदारी का मुतालबा कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी रुझान रखने वाले सियासी धड़ों के दरमियान जारी इख्तदार की जंग और बास कबाइल की जानिब से अलहदगी पसंदाना नज़रियात ने मिलकर लीबिया को ऐसी सूरत हाल से दोचार कर दिया है जहां मशरक़ी लीबिया के इलाके बुरका ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है और जनूब मशरक़ी शहर बनी वलीद में लड़ाइयों का सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आ रहा। बनी वलीद शहर कज़ाफी के हामियों का सबसे आखिरी ठिकाना था और गुज़िश्ता साल ही इनकलाबियों के कब्ज़े में आया है, लेकिन ये शहर अब एक बार फिर कज़ाफी के हामियों के एक अहम मरकज में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता कई महीनों से इस शहर में फ़ौज और कज़ाफी के हामियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। कहा जा रहा है कि लीबिया के बाज़ साबिक फ़ौजी शहर बनी वलीद में मुसल्ला गुरोहों की कमान कर रहे हैं। लीबिया के इनकलाब की कोख से जन्म लेने वाले वाहिद कौमी इदारे नेशनल कांग्रेस के सरबराह ने भी एतराफ़ किया है कि मुल्क अभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुआ है। ये एतराफ़ ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब लीबिया के सरकारी अहदेदार इनकलाब के दौरान आम लोगों के हाथ लगने वाले हजारों हथियारों को वापस लेने में भी नाकाम हो गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लीबिया का सख्तगीर कबायली और सरदारी निज़ाम भी मुल्क की समाजी मुश्किलात में इजाफे और कबायली कशमकश में बेअसर नहीं रहा है। अलबत्ता यहाँ ये बात भी फरामोश नहीं की जाना चाहिए कि लीबिया की अक्सरियत को मुल्क के कवानीन और ज़ाब्तों का कोई इल्म नहीं है। कवानीन और ज़ाब्तों से अदम आगाही और नए हुक्मरानों की इंतजामी नातजर्बकारी लीबिया की सबसे बड़ी मुश्किल में तब्दील हो गई है, जहाँ ताहाल कोई आइन भी नहीं है। लिहाजा ये बात पूरी तरह से वाज़ह है कि उस जन्नत अर्जी तक पहुँचने के लिए जिसका लीबिया के अवाम ख्वाब देख रहे थे, तवील फासला तय करना पड़ेगा। इस रास्ते को तय करने के लिए अमन का क़याम, तमाम सियासी धड़ों के दरमियान हमाहंगी और वफाक का होना अव्वलीन शर्त है। बिना बरी अक्सर सियासी तजिया निगारों का ख्याल है कि अगर लीबिया मौजूदा उबूरी दौर से पुरसकून तरीके से गुजरने में कामयाब हो जाता है तो इस मुल्क के अवाम अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं और उनकी दरीना आरजुएं पूरी हो सकती हैं।
नाज़रीन, अमरीका में सदारती उम्मीदवारों के दरमियान इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी है। दोनों उम्मीदवारों ने आखिरी मुनाजरे में एक दूसरे की पॉलिसियों पर तनकीदें की। मुलाज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
امریکہ کے صدارتی انتخابات کے انعقاد سے قبل دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان لفظوں کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ڈیموکریٹ کے امیدوار براک اوباما نے ریپبلکن امیدوار میٹ رومینی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنا موقف مسلسل تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رومینی نے تو امریکی صدر براک اوباما کو کھل کر جھوٹا کہا اور الزام لگایا کہ انہوں نے اپنا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ الزامات اور جوابی الزامات کا یہ سلسلہ دراصل تذبذب کے شکار ووٹروں اور الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں پر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ 20% امریکی ووٹروں نے تاحال یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ 6 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹ یا ریپبلکن میں سے کس امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسرے ووٹروں کے برخلاف یہ لوگ ان امیدواروں کی صلاحیتوں، ان کی سچائی اور مینیفیسٹو پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، لہذا انتخابی کمپین چلانے والوں نے بھاری بھرکم پروپیگنڈا مہم کے ذریعے اپنے اپنے امیدوار کو سچا اور مخالف کو جھوٹا اور دھوکہ باز شخص ثابت کرنے پر سارا زور لگا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اوباما اور رومینی دونوں کی حالیہ برس کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے ان کی دروغ گوئی اور جھوٹ کا صاف پتا چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اوباما نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں بہت کم انتخابی وعدے پورے کیے ہیں۔ براک اوباما نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گوانتانامو جیل بند کر دیں گے، سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی شروع کردہ جنگوں کو ختم کریں گے، روزگار کے کئی لاکھ مواقع پیدا کریں گے اور بجٹ خسارے میں کمی کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وعدہ ان کے 4 سالہ دور میں پورا نہیں ہو سکا۔ بلکہ سونے پر سہاگا یہ کہ براک اوباما کے دور حکومت میں امریکہ کے قومی قرضے کی شرح $5 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے اور افغانستان کی جنگ کا دائرہ پاکستان تک کھینچتا چلا گیا ہے۔ ان کے مد مقابل امیدوار میٹ رومینی نے بھی، جو اوباما انتظامیہ کی بیمہ پالیسیوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں، جب ماساچوسٹ کے گورنر تھے ایسی ہی بیمہ پالیسیاں اپنائی تھیں۔ جہاں تک جنگ اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی بات ہے تو انہوں نے حالیہ مہینوں کے دوران کئی بار پینترے بدلے اور اپنا موقف مسلسل تبدیل کرتے چلے آئے ہیں۔ صدارتی امیدواروں کی اس زگ زیگ چال کی وجہ سے امریکہ میں تذبذب کے شکار ووٹروں کی تعداد اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے اکثر افراد کا خیال ہے کہ دونوں امیدواروں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے اور عام طور پر ان کے اندر ووٹ ڈالنے کا جذبہ مان پڑتا جا رہا ہے۔ اس بات کے پیش نظر ایک جانب امریکہ میں سیاسی مشارکت میں کمی کا اندیشہ ہے اور دوسری جانب اس ملک کی تیسری قوتوں اور تنقید کرنے والی جماعتوں کو اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ 99% کے نام سے موسوم قبضہ کرو تحریک، امریکی سماج میں پیدا ہونے والے مشکلات اور نا امیدی نیز اس ملک کے حکمرانوں کے فریبکارانہ رویے کے خلاف رد عمل ہے، جو انتخابات کے زمانے میں خوبصورت وعدے کرتے ہیں لیکن اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہونے کے بعد ملک کے صرف 1% دولت مند طبقے کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔
ناظرین، ہندوستان میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا مسئلہ تشویش کا باعث ہے۔ مسلم حلقوں نے جہاں اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے، وہیں غیر مسلم سیکولر جماعتوں اور شخصیتوں نے بھی اس صورتحال پر تنقید کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ظفر یاب جیلانی کا تبصرہ۔
دیکھیے، ہم اتر پردیش کے حالات سے واقف ہیں، باقی صوبوں کے حالات سے ذاتی طور پر واقف نہیں۔ اخباری خبروں کی بنیاد پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ سب کی بنیاد پر گرفتار کیے جاتے ہیں لوگ، اور کہاں تک وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے کچھ اس میں سے ابھی حال میں چھوڑے گئے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے لگتا ہے کہ غلط ہی گرفتار ہوئے۔ لیکن جو لوگ جہاں پر دیوگناہ مسلمانوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس کے تو ظاہر مقصد یہی ہے کہ ان کے اوپر ایک خوف و ہراس پیدا کرنا، تاکہ وہ اپنے معاملات میں اور دوسرے مطالبات کی حمایت میں کوئی زیادہ طاقتور مظاہرہ وغیرہ نہ کر سکے۔ عوامی طور پر یہ مقصد لگتا ہے ان صوبوں میں جہاں پر گرفتاریاں بے تحاشا ہو رہی ہیں۔ اس میں حکومت کو، مسلمانوں کے جو تنظیمیں ہیں ان کو حکومت پر یہ زور دینا چاہیے کہ وہ ایسا قانون وضع کریں کہ جس میں اگر بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنے والے افسران کے خلاف بھی کوئی سزا کا پروویژن ہو، اور ایسے بے گناہ لوگوں کو فل کمپنسیشن ملے اور جب تک یہ دو باتیں نہیں ہوں گی تب تک کس طرح کی حرکتیں جاری رہیں گی, اس کے لیے ہماری مسلم تنظیمیں متحدہ کوئی کوشش نہیں کر پا رہی. الگ الگ لوگ مطالبہ کرتے ہیں, اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے. اگر یہ متحدہ کوشش کی جائے اور ملکی سطح پر, تو میرا خیال سے اس چیز کو ہم لوگ کم کر سکتے ہیں. ان کو فل کمپنسیشن جتنا ان کا لاس ان کے اس دور میں گرفتاری کی وجہ سے ہوا ہو, اگر وہ وصولی کے لیے حکومت دے اور پھر افسران پر جرمانہ کرے, ان سے وصولی کرے, تو افسران پھر ڈریں گے, بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں.
ناظرین, روس نے مشرقی یورپ میں نصب کی جانے والی امریکہ کی میزائل شیلڈ پر ایک بار پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. روس اس سے پہلے بھی یہ انتباہ دیتا آ رہا ہے کہ یہ میزائل شیلڈ نصب کیے جانے کی صورت میں وہ جوابی کارروائی کرے گا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب امریکہ اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سرگئی لاوروف نے ماسکو میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کا معاملہ صرف متنازع نہیں بلکہ واشنگٹن اور نیٹو کے ساتھ روس کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے قیام میں اہم رکاوٹ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ سن 2009 میں لسبن میں ہونے والے اجلاس کے بیان میں ایک اہم مقصد کے طور پر روس اور نیٹو کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے قیام پر زور دیا گیا تھا. روس کے وزیر خارجہ نے یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کے بارے میں امریکہ اور روس کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اور فریقین کے درمیان طویل مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماسکو میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا. انہوں نے اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ روس نے 2007 میں یورپ میں میزائل شیلڈ کی تنصیب کے بارے میں کچھ تجاویز پیش کی تھیں, یہ بات زور دے کر کہی کہ روس اس وقت سے آج تک صرف اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے ایسی ضمانت فراہم کی جائے کہ یورپ میں نصب کیے جانے والے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کو اس کے اسٹریٹجک ڈیفنس پروگرام کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. روس کے وزیر خارجہ نے یورپ میں میزائل شیلڈ کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو اس حوالے سے واشنگٹن کے ساتھ کسی اتفاق رائے کے حصول کے بارے میں پر امید بھی نہیں ہے. سرگئی لاوروف نے پولینڈ, رومانیا اور میڈیٹیرین سی کے علاقے میں میزائل اسٹیشنوں کے قیام کے امریکی منصوبے کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ فوجی تنصیبات روسی سرحدوں کے قریب واقع ہوں گی, جبکہ پولینڈ اور رومانیا میں اس طرح کی تنصیبات کے قیام سے نیٹو کے رکن ملکوں کے سیاسی معاہدوں کی خلاف ورزی ہوگی. روس کی مغربی سرحدوں کی جانب امریکی میزائل شیلڈ کی تنصیب کا کرالنگ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ منصوبہ روس یورپ اختلافات کی اصل وجہ ہے. روسی حکام کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ منصوبہ روس کے اسٹریٹجک ڈیفنس سسٹم پر منفی اثرات کی وجہ سے امریکہ کی قیادت والے مغربی کیمپ کے ساتھ مذاکرات میں ہماری ریڈ لائن ہے. اس منصوبے کے بارے میں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ روسی وزیر خارجہ نے گزشتہ سال کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اس معاملے پر روس اور مغرب کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے انتہائی غیر متوقع طور پر گزشتہ سال کے آخر میں کیلن گراڈ میں پولینڈ کی سرحد کے قریب ایک جدید ترین ریڈار سسٹم کا افتتاح بھی کیا تھا جو 6,000 کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے. روسی فوج کے سربراہ نکولائی میکاروف نے بھی کھل کر کہا ہے کہ اگر ماسکو کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ یورپ میں امریکی میزائل سسٹم کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا.
اور ناظرین, اب اسلامی جمہوریہ ایران سے مذاکرات کے مغربی ملکوں کے دعوے اور ان کی دھمکیاں. ناظرین, اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کی حزب متلفہ پارٹی کے مرکزی رہنما اور ممتاز سیاستداں جناب حمید رضا ترقی صاحب کو. خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. ترقی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے مذاکرات, یہ موضوع مغربی ذرائع ابلاغ میں وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے. کبھی اب کسی امریکی اخبار میں، پھر یورپی ملکوں کی طرف سے دوسرے ذرائع ابلاغ میں مذاکرات کی بات آتی ہے، اور کہ مذاکرات کی میز پہ ایران کو واپس لانا ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پابندیاں، پھر اس کے بعد نئے سرے سے پابندیاں، ابھی حال میں ہی دوبارہ مزید پابندیاں عائد کی گئیں. یہ صورتحال کیا ہے؟ مذاکرات کی کیا صورتحال ہے ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان، خاص طور پر امریکہ، اور پابندیوں کی کیا صورتحال؟ پابندیوں پر ہم اور بھی بات کریں گے، مذاکرات پہ پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عید سعید قربان کی تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
مذاکرات بین
ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان مذاکرات، اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات، مشرق وسطی کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں کوئی ماضی بہت پرانا ہے، اور کافی عرصے سے ایران مذاکرات کر رہا ہے خاص طور پر مشرق وسطی کے حوالے سے. اور ایران نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے، خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے، اگر کوئی معاملات ہوں تو ایران اس میں شرکت کرے، چونکہ یہ مستقیماً امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں تھے، اور یہ کئی فریقی مذاکرات تھے، اس میں دوسرے ممالک بھی شریک تھے امریکہ کے ساتھ ساتھ. لہٰذا ایران نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مثبت اور تعمیری کردار کے حوالے سے، اور خطے کی مشکلات کو حل کرنے کے حوالے سے ایران اپنا کردار ادا کرتا رہے. اور کیونکہ بہرحال یہ مذاکرات وقت کی ضرورت تھے، لہذا ایران ان مذاکرات میں شرکت کرتا رہا ہے. دوسرے مذاکرات جو ہیں وہ ایران نے جن میں شرکت کی ہے، وہ مذاکرات جوہری مذاکرات کے نام سے معروف ہیں، اور ایران نے ہمیشہ جوہری مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، اور ہمیشہ یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ اگر مذاکرات با مقصد ہوں اور مذاکرات کے حدود اور ان کے مقاصد کا اگر تعین کر دیا جائے تو ایران مذاکرات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور ایران ہمیشہ مذاکرات میں شرکت کرتا رہا ہے. ایران چاہتا یہ ہے کہ مذاکرات صرف مذاکرات نہ ہوں بلکہ مذاکرات کا نتیجہ برآمد ہو، اور ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں جو ہیں وہ ان میں کمی لائی جائے اور انہیں ختم کیا جائے. بہرحال ایران کی کوشش یہ تھی کہ مذاکرات میں شرکت کی جائے، اور جہاں تک قومی مفادات کا تعلق ہے مذاکرات سے دوری اختیار نہ کی جائے. لیکن امریکی اور مغربی ممالک نے تاحال مذاکرات میں کوئی بہت زیادہ پیشکش نہیں کی ہے. بہرحال جہاں تک ایک اور موضوع ہے، وہ موضوع ہے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا معاملہ ہے. اب کیونکہ ملت ایران کا اصل دشمن امریکہ ہے، اور ملت ایران اس کو سمجھتا ہے، لہذا اب یہ صورت حال یہ ہے کہ ایران کے حکام اب اس بات پر غور کریں یا نہ کریں کہ کیا ایرانی حکام امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا امریکہ کے ساتھ مذاکرات براہ راست کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا کوئی بھی عہدیدار تنہا اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. امریکیوں نے کوشش کی کہ نفسیاتی جنگ کے ذریعے، ایک نفسیاتی طریقہ کار کے ذریعے بعض ایرانی حکام کے بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے، اور بعض جملوں کو خاص طور پر اسلامی جمہوری ایران کے صدر جناب ڈاکٹر محمود احمدینژاد کے دورے نیو یارک میں ایک انٹرویو کے دوران جو باتیں انہوں نے کہی تھیں، ان کو، ان کے جملے کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کیا. انہوں نے، صدر احمدینژاد کا یہ کہنا تھا اس انٹرویو کے اندر، ہم کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ صدر احمد نژاد کے مخاطب امریکی عوام تھے, اور صدر احمد نژاد یہ بتانا چاہتے تھے کہ امریکی حکمرانوں نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں وہ ہمارے نقصان میں بھی ہیں اور امریکی عوام کے نقصان میں بھی. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے, ساری مشکل ہماری امریکہ کے ساتھ ہے, لہٰذا جس کی وجہ سے, اور اصل مشکل امریکہ ہے, خود امریکہ, ایران اور امریکہ تعلقات میں اصل مشکل ہے, اور باقی دیگر ملکوں سے ہماری کوئی مشکل نہیں ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایران کے خلاف کوئی اجماع ہے یا عالمی برادری ایران کے خلاف, ایسا نہیں ہے. صرف امریکہ ہے جو ایران کا مخالف ہے, بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے اور خوشگوار ہیں. لہذا ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ امریکہ ہے جسے ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے. اگر آپ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان ہونے والے مباحثوں کو دیکھیں اور ان پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مذاکرات کا, ایران کے ساتھ مذاکرات کا موضوع انتہائی اہم رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو دونوں صدارتی امیدوار جو ہیں ان میں سے ایک جنگ کی بات کرتا ہے, ایک جنگ کی مخالفت کرتا ہے, ایک مذاکرات کی بات کرتا ہے, ایک مذاکرات کی مخالفت کرتا ہے, اور یہ ایران سے تعلقات کی ایک بات کرتا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو سسٹم ہے یہ پورا ایک ہی جگہ سے چلایا جا رہا ہے, اور دونوں صدارتی امیدوار جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جو بات ہمارے ناظرین کے لیے اہم ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی فریق اگر مذاکرات کے خواہاں ہو اور مذاکرات کرنا چاہتا ہو تو اسے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانا ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہے اس کو مد مقابل کے خلاف دباؤ میں کمی کرنا ہوتی ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک طرف جو ہیں وہ ایران کے خلاف دباؤ کے حربے استعمال کریں, کانگریس میں ایران کے خلاف بل کو پاس کریں اور اس پر پابندیاں عائد کریں, اور پھر آ کے آپ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے اس پر دباؤ ڈالیں اور اسے کہیں کہ مذاکرات کو قبول کرے اور مذاکرات کی میز پر آئے. تو یہ تو ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ جس کو اسلامی جمہوریہ ایران کسی حال میں قبول کرے گا, اور یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ جو ہے کیرٹ اور اسٹک کی پالیسی جو ہے وہ ایران کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا. لہذا جو افواہیں رائعامہ میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ امریکی حکمراں عالمی رائعامہ کو یہ باور کرانے اور اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران جو امپریلزم, امریکی امپریلزم کے خلاف ایک ملک ہے اور ایک مستحکم ملک تھا, آج وہ امریکی دباؤ کے سامنے جو ہے وہ دب گیا ہے اور وہ ایران کے خلاف, عالمی سامراج کے خلاف جو جدوجہد وہ کر رہا تھا اس کو, ایران کے کردار کو وہ مخدوش کرنا چاہتا ہے.
ترقی صاحب, میں جو مغربی فریق ہے, ہم اس کے موقف کا اگر جائزہ لیں, ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مذاکرات مجبور ہو کر کرے, پابندی عائد کر رہے ہیں کہ اس کی ایران کی پریشانیاں بڑھتی رہیں, اور مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر دباؤ کا اب تک مغرب کو کوئی نتیجہ ملا نہیں ہے, اس کے باوجود, بلکہ نہ صرف ایک نتیجہ نہیں ملا بلکہ اس کو نقصان بھی پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. آج بھی بحران ہے, مسائل ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں, اس کے باوجود یہ سلسلہ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں کہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے جو شرائط ہیں, جو لوازمات ہیں, انہیں پورے نہیں کرتے؟
Hmm.
وہ لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف دباؤ کا حربہ استعمال کیا جائے اور ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے مذاکرات پر مجبور کیا جائے، یہ پروپیگنڈا ہے ایران کے خلاف، اور یہ یورپی ممالک کا ایک موقف ہے. ہم تو یہ واضح ہے کہ ایران نے کبھی بھی مذاکرات سے گریز نہیں کیا، اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات سے فرار نہیں کرتے اور نہ ہی ہم مذاکرات سے جدا ہوں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دباؤ کے ذریعے مذاکرات کے دوران ہمیں اپنے موقف کو تسلیم کرنے پر مجبور کریں. ہم وہ چاہتے کہ ہم مذاکرات میں شرکت کریں اور جو وہ کہیں ہم اسے قبول کر لیں. یہ تو ہمارے قومی مفادات سے کسی طرح بھی سازگار نہیں ہے، اور یہ ملت ایران کے ساتھ خیانت ہوگی، یہ ایران کی قربانیوں سے خیانت ہوگی، یہ ہمارے سیاسی اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت ہوگی اور غداری ہوگی. لہذا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو طریقہ کار مغربی ملکوں نے شمالی کوریا کے ساتھ چھ جانبہ مذاکرات میں جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، وہی طریقہ کار یہاں بھی اپنایا گیا، اور روس نے جو تجاویز پیش کی وہ استنبول ایک، استنبول دو اور ماسکو مذاکرات میں بھی پیش کی گئی کہ صورتحال کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، ایک اسٹیپ ایران آگے بڑھے اور ایک اسٹیپ جو ہے وہ یورپ آگے بڑھے، اور لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اور ایران نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ چونکہ ہمیں 20% یورینیم کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم تیار ہیں کہ ہم 20% افزودہ یورینیم کا معاملہ ترک کر دیں، آپ ایک کام آگے بڑھائیں. لیکن وہ نہیں آئے، یعنی ایران نے پیشکش کی کہ وہ 20% یورینیم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، لہٰذا یورپی ممالک کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، ان کو پابندیاں کم کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لہذا ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پابندیوں کے نتیجے میں ہم نے کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئی، اور ہم نے اپنی ضرورتوں کو خود برطرف کیا اور خود کفالت حاصل کی بہت سے شعبوں کے اندر. لہذا اگر مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہوں اور مذاکرات با مقصد ہوں تو ایران تیار ہے کہ وہ فارمولے کے تحت آگے بڑھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ایران کے کہ ایران کے اوپر لگائی جانے والی پابندیاں صرف ایران کے جوہری معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، اور یہ اصل پابندیاں ایران کے اسلامی نظام حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی غرض سے کی جا رہی، تاکہ نظام کو تبدیل کیا جائے، سسٹم کو تبدیل کیا جائے، ایران کو اس کے اصولی موقف سے ہٹایا جائے جو وہ سامراج کے خلاف تحریک میں ایران جو کردار ادا کر رہا ہے. اور ملت ایران اچھی طرح جانتی اور وہ امریکہ اور یورپ کے اس فریب میں نہیں آئے گی. آقای حمید رضا ترقی امین طور کے
اپنے ایک خطاب میں جو انہوں نے شمالی خراسان کے دورے کے موقع پر یہ ایک بیان، یہ اپنے خطاب کے دوران یہ بات کہی کہ مغربی ملکوں میں، یورپی ملکوں میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن سے ہماری کوئی بری یادیں وابستہ نہیں ہیں. انہوں نے نام لیا اٹلی کا، اسپین کا اور غالباً فرانس کا، کہا بس ایک برطانیہ ہے جس کی بری یادیں ایرانی عوام کے کو خبیث برطانیہ کہا جاتا ہے ایران میں. اس بیان کا کیا مقصد
ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مغربی ممالک امریکہ کے شدید دباؤ میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اس طرح کے دشمنانہ موقف انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. اور یہ واضح سی بات ہے کہ ایران کے خلاف دباؤ ڈالے جانے والا یہ دباؤ عالمی قوانین کے خلاف ہے، بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے، اور اسی طرح ایٹمی توانائی کی ایجنسی کے جو قوانین ہیں ان کے بھی منافی ہے، اور اس کو امریکہ کے دباؤ میں ہی ایران کے خلاف جو ہے وہ اعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ یورپی ممالک جو ہیں وہ دباؤ حربہ استعمال ایران کے خلاف دباؤ میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ باقی ممالک بھی صرف دباؤ کا شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپی ملکوں کو جو ایران کے خلاف تیل کے دباؤ، تیل پر پابندیوں کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ اس میں اس کی وجہ سے ان کی اقتصادی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور ان کی اقتصادی مشکلات کی کا ایک حصہ ایران کے تیل کے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کے اقتصاد اور ان کی جو معیشت ہے اس کا فارمولا جو ہے اس کے اندر بہرحال ایرانی تیل کا ایک حصہ ہے، اور ایرانی ایندھن کی ان کو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ ایک بیلنس ہے ان کی اقتصادی سسٹم کے اندر، لہٰذا یقینی بات ہے کہ یورپ کو ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں سے نقصان پہنچے گا، اور اب بھی ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جیسا کہ فرانس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں کارسازی کی صنعتوں کو بہت نقصان پہنچا ہے ایران کے خلاف تیل کی پابندیاں عائد کرنے سے، اور یہ پابندیاں ایران کے خلاف لگائی جانے والی پابندیاں یورپ کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہیں، اور ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کا دباؤ نہ ہو تو یورپی ملکوں کی پالیسیوں میں بہت جلد تبدیلی آ جائے گی، اور وہ ایران کے خلاف پابندی کو پابندیوں کو ہٹانے پر مجبور ہوں گے اور ہٹا لیں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ خود بھی جو ہے اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ انہوں نے یورپی ملکوں کو محسوس ہوا کہ ان ایران کے خلاف پابندیوں سے جب ان کو نقصان پہنچے گا تو انہوں نے امریکہ سے اپنے آپ کو مستثنی کرنے کی اپیل کی، اور امریکہ بھی مجبور ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے اسی نقطے کی
جو صورتحال آج ہے اور گزشتہ 30 سال سے جاری ہے کہ مغربی ممالک ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں، پابندیاں عائد کر رہے ہیں، ایران کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے مجبور ہو کر، اور ایران مزاحمت کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور نہ صرف ڈٹا ہوا ہے بلکہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، پیش رفت حاصل کر رہا ہے۔ یہ صورتحال جو مغربی ملکوں کے بھی نقصان میں ہے اور شدید نقصان میں ہے، آج خاص طور پر یہ نقصان نمایاں ہے، یہ صورتحال جاری نہیں رہ سکتی اسی طرح سے، یہ طے ہے، اس کو اسی شکل میں جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
ہم اپنے جگہ پر امریکہ اور یورپ کی پابندیوں کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ان پابندیوں کے نتیجے میں ہم اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم بہت سارے شعبوں میں خود کفیل ہو جائیں، اپنے اوپر خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے اوپر بھروسہ کریں، اپنے وسائل کو کام میں لائیں، طے کریں، اور ہم کو اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم ترقی کرنے کے لیے ان کی وسائل پر بھروسہ کریں، ان کی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں۔ آج ہم مختلف ٹیکنالوجیکل شعبوں میں، خاص طور پر تیل کی صنعتوں کے اندر ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم خود کفیل ہو جائیں اور اپنی ضرورتوں کو، اپنی ضرورتوں کو خود سے پورا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم صنعتی پیمانے پر بھی تمام ضرورتوں کو، صنعتوں کو، جو خاص طور پر جن کی یورپی ملکوں نے ہم پر پابندی لگائی ان صنعتی اشیاء کے اوپر، آج ہم وہ خود بنانے لگے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو خود پورا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں آج ایران میں ترقی، پیش رفت اور پائیداری اور خود کفالت کا سبب بنی ہیں، اور ہم علمی اور سائنسی لحاظ سے نہیں، ٹیکنالوجیکل لحاظ سے ہم نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جو شاید ہم طویل عرصے میں بھی حاصل نہیں کر پاتے اگر یہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندیاں تو خود ایران کے فائدے میں ختم ہوئی ہیں۔ اگر یہ پابندیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو ہم روز بروز خود کفالت اور اپنے خود اعتمادی اور خود باوری میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ دنیا کل تک یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایران اتنی مقدار کے اندر سینٹریفیوج مشینیں تیار کر سکتا ہے اور 20% تک یورینیم بھی افزودہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب ایران اس حد تک ترقی تک پہنچ چکا ہے تو انہوں نے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران نے 20% یورینیم کو افزودہ کیا، اس کو ایندھن کی پلیٹوں میں تبدیل کیا اور اس کو تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر میں اس کو فیڈ کیا گیا۔ یہ تو صرف چند ایک مثالیں ہیں ملت ایران کی ترقی و پیش رفت کی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک اپنی ان پالیسیوں میں ناکام ہوں گے، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو ترقی و پیش رفت اور خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کو ترقی کی منزلوں سے روکنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور ملت ایران اس مرحلے میں بھی کامیاب اور کامران رہے گی۔
بہت شکریہ، خیلی ناظرین آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو پالیسیاں اور جو موقف مغربی ملکوں نے اختیار کیے ہیں اس کا نتیجہ اب تک کیا نکلا ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ایران نے مختلف شعبوں میں ترقی کی ہے جیسا کہ جناب حمید رضا ترقی صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا، اور نقصان مغربی ملکوں کو پہنچا ہے۔ مغربی ممالک آج جس صورتحال میں ہیں اور جس مشکل سے دوچار ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امید یہی کی جانی چاہیے کہ مغربی ممالک دانش مندانہ موقف اختیار کریں، دانش مندانہ پالیسیاں اپنائیں اور عقل و خرد سے کام لیں، ضد کے بجائے عقل و خرد کا راستہ اختیار کریں۔ ناظرین اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔